والعزم عليه والله معنا شاهد محمد اختصى علينا رضي الله عنه وطلبه ولقد الله جاءت بارك عزم معنا شاهد جميع من اختصى هماري جميعا موجودا فهم في خدمت من درخواست هم کہ اپنے حقیقی نصائح سے ہم سب کو مستفید کروائیں اور یہ میری خواہش بھی ہے اور میری تمنا بھی ہے کہ حضرت اسی طرح بار بار ہمارے سمے پر دست شرط فرماتے رہے اور ہمیں مستفید فرماتے رہے
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ہمارے مخدوم محترم حافظ محمد عبداللہ مدرسہ دار برکاتہم کے حکم پر میں حاضر ہوا ہوں. میرے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ میں اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ کی مختصر رحمت اللہ علیہ کے ادارے میں حضرت ہی کا سکھایا ہوا سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. بلکہ ابھی حضرت ہمارے مرشد حضرت مولانا مدرسہ دار برکاتہم سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنی جوانی کا وہ قصہ سنانا جب آپ پہلی مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں آئے تھے. میں جامعہ اسلامیہ پنگل ٹول کراچی میں پڑھتا تھا تو میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت 1980 میں سب سے پہلے حاضر ہوا تھا. ہمارے ہم پنورٹون کے چند طالب علم تھے. مجھے پتا چلا کہ گلشن اقبال کو اللہ والا ہے جو اللہ اللہ سکھاتا ہے. تم کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے جمعے والے دن حاضر ہوئے. جمعے کو مجلس ہوتی مجلس میں آئے حضرت والا رحمت اللہ علیہ تو جیسے کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر بیٹھ جاتے ہیں ہم بھی آگے جا کر بیٹھتے ہیں سب سے آگے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ نوجوان کون ہے جو آگے بیٹھے. انہوں نے عرض کیا کہ بنور ٹاؤن کے طالب علم ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں. کیونکہ نہیں نہیں ابھی مجلس وہاں شروع ہوئی تھی، چند مجلس سے پہلے ہوئی ہوں گی، ہم لوگ حاضر ہو گئے. 1980 کی بات ہوگی. تو ہم نے فرمایا کہ ان کو دائیں طرف بٹھاؤ، تو ہم دائیں طرف بیٹھ گئے. دائیں طرف حاجی محمد افضل صاحب یقین الحمد خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے، وہ بیٹھا کر ان کے پیچھے ہم بیٹھ گئے. وہ اونچا سنتے تھے تو کان کو اس طرح حضرت والا اندر تشریف لائے، حضرت کا بیان ہوا. شروع میں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اللہ والوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بات سمجھ میں نہ بھی آئے اس کی مثال ایسے میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کوئی چیز کھائے اور اس کو یاد نہ رہے میں نے کھایا کیا تھا، تو پھر بھی اس سے بننے والا خون اس کی جان کو قائم رکھتا ہے. یہی اللہ والوں کی گفتگو ہے، اگر بات سمجھ نہ بھی آئے تو تب بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے. اور میں نے یہ بات مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کراچی ایئرپورٹ پر سنی تھی. یہ غالباً 1982 یا 83 کی بات ہے. ہمیں پتا چلا کہ حضرت افریقہ سے کراچی ایئرپورٹ پر 2-4 گھنٹے تیار ہو رہا، اس کے بعد حضرت دلی جانا ہے. تو افریقی طالب علم ان سے اچھی طرح متعارف تھے، ہم لوگوں کے تو اتنا تعارف نہیں تھا. تو مجھے ہمارے افریقی ساتھیوں نے کہا کہ بہت بڑے مفتی، اور نام تو ہم نے کچھ سن رکھا تھا، دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور پورے ہند کے مفتی اعظم ہیں. تو ہم خیر ٹیکسی کرا کر چند ساتھی گئے وہاں. تو زمانے میں اتنی زیادہ سختی نہیں تھی، اندر چلے جاتے تھے. حضرت والا حضرت بھی آ گئے، مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے. تو حضرت نے یہ بات بتائی کہ میں افریقہ سے آ رہا ہوں، اور افریقہ کے جنگلات میں حضرت نے اپنی خانقاہ جنگل میں بنائی تھی. بعد میں 1997 میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے سے افریقہ حاضر ہوا تھا. تو میرے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پر ان کی خانقاہ ہے جنگل میں. وہ ہم اس خانقاہ میں بھی گئے تو بالکل جنگل میں تھی، یعنی دائیں بائیں کوئی آبادی تھی، صرف کالوں کی آبادی. اور کالے جو ہیں وہ عجیب قسم کی قوم ہیں، بڑے مہذب ہیں، لیکن جس وقت تہذیب ختم ہو جائے تو وہ بالکل پچھلے زمانے میں چلے جاتے ہیں، بندہ بھی کھا جاتے ہیں. اس لیے میں جب افریقہ پہلی دفعہ گیا تو میں نے ایک لطیفہ پڑھا، ایک اخبار میں ایک لطیفہ، جہاز میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک اخبار میں لطیفہ آیا کہ ایک پادری جو ہے نا، پادری جو عیسائیوں کا جو ہوتا ہے عالم ہوتا ہے، وہ پادری پہلی دفعہ افریقہ گیا تبلیغ کرنے کے لیے، عیسائیت پھیلانے کے لیے. تو سب عیسائیوں کالوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا بھائی تم نے کبھی مذہب کا مزہ چکھا، مذہب کا مزہ کبھی تم نے چکھا ہے؟ تو سب نے کہا چکھا ہے چکھا ہے. خوب شور کیا، وہ خوش ہو گیا کہ بھائی پہلے سے کچھ معرفت رکھتے ہیں مذہب کے بارے میں، مجھے بات کرنا آسان ہو جائے گی، سمجھانا آسان ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ اچھا کیا تم نے کیسے چکھا؟ ان کا تم سے پہلے بھی ایک لال سرخ پادری آیا تھا، ہم نے بھون کے کھایا، اتنا مزہ آیا، آج آپ کو بھولنا ہے اس لیے سارے جمع اس دعوت کے لیے. تو ان کا عجیب مثال ہے یہ افریقہ کے لوگوں کا وحشت، وہ وحشیانہ انداز چین پر آ جاتا ہے. حضرت نے بالکل جنگل میں بنائی تھی، بالکل یعنی وہاں جاتے ہوئے وہاں مجھے وحشت ہو رہی تھی کہ یار آپ کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا بھائی، لیکن میں شوق بھی تھا کہ حضرت وفات پا چکے تھے، اس کے بعد یہ پھر میں نے جا کر دیکھی. تو وہاں وہ کالوں میں حضرت کی شوق تھا کہ کالوں میں کام کرتے تھے. تو حضرت نے ہمیں سنایا وہاں کے ایئرپورٹ پر کہ میں نے وہاں پر بات کرتا ہوں، وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس پر ان پر کیفیات تاری ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، حالانکہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی. مجھے پتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی، اسی کو میرے شیخ فرماتے کہ عشق جو ہوتا ہے یہ بے زبان ہوتا ہے، یہ اصل دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے، یہ زبان تو ایک ذریعہ ہے، اگر زبان ذریعہ نہ بھی ہو، حضرات صاحب اکرام نے پورے عالم میں جو دین کو پھیلایا تھا تو تھوڑی ہر جگہ کی زبان جانتے تھے، اگر ہم یہ دیکھیں ان کا سفر کدھر تھا تو ایک سفر میں دس دس بیس بیس زبانیں تھیں جہاں سے وہ گزر کر گئے، لیکن جس راستوں سے وہ گزر کر گئے مستند رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے، وہاں میں اسلام پھیل گیا، حالانکہ زبان نہیں تھی لیکن دل کی کیفیات رسم تھا، تو حضرت کی وہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک بات آپس میں طالب علم ہونے یا طالب علموں کے سادہ مزاج ہوتے ہیں، ہم آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو یار یہ جتنے صوفی لوگ آئے ان کو سامنے بٹھایا ہے حضرت، اور ہم طالب علموں کو دائیں طرف یہ خاص پروٹوکول کی جگہ ہے یہاں بٹھایا ہے، اس کا مطلب ہے بندوری ٹون کی بڑی اہمیت ہے بزرگوں کے یہاں بھی، کہ دیکھو طالب علموں کو یہاں بٹھایا ہے بندوری ٹون کے جو خاص جگہ ہے جہاں ایک بڑے بزرگ بیٹھا ہے اور باقی سب صوفیوں کو سامنے بٹھایا، ہم آپس میں خوش ہو رہے ہیں، بعد میں ایک دو ہفتے کے بعد جب موضوع سمجھ آنے لگا نظر کی حفاظت کا کہ یہ نظر کس قدر خیر اور شر کا کام کرتی ہے، اس سے خیر بھی تقسیم ہوتی ہے اس سے شر بھی تقسیم ہوتا ہے، یعنی نظر عجیب و غریب چیز، جب اس کی بات سمجھ آنے لگی تب پتہ چلا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی نظر کی حفاظت کی وجہ سے ہم جرد و مردہ جو لوگ تھے جن کی ہم داڑیاں نہیں تھی یا تھوڑی تھی سامنے نہیں بیٹھنے تھے، تو خیر یہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ قصہ ان بچوں کو نوجوانوں کو سنانا، عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے عظیم الشان کام کے لیے منتخب کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہیں، آپ خود نہیں آئے، آپ اپنے قبیلوں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے کہ پیغمبر کی میراث لینے کے لیے آئے، اگرچہ یہاں یہ بڑا اجتماع نظر آ رہا ہے لیکن ایک چھوٹے سے محلے کے کراچی کے محلے کے سکول کے اندر بھی کتنی زیادہ تعداد ہے، لیکن نہیں یہ میراث پیغمبر ہے جو یتلو علیم آیاتی سے شروع ہوتی ہے، پیغمبر سلام کی میراث تلاوت آیات سے ابتدا ہے کہ ہمارا پیغمبر جو ہم نے بھیجا ہے تم میں، حضرت ابراہیم السلام نے دعا کہ ربنا واپس بھی رسولا، اللہ میں نے گھر بنا دیا گھر کے لیے امام کی ضرورت ہے، اب آپ نے امام بھیج رہا ہے، اس امام کو چار خصوصیات دینا کہ یتلو علیم آیات کا کہ وہ ان پر آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، لقد من اللہ المؤمن اللہ کہہ کر کہتے میرا بہت بڑا احسان ایمان والوں پر کہ میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تلاوت آیات کرتا ہے، یہ تلاوت آیات کرنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اگر یہ معمولی نعمت ہوتی تو پیغمبر سلام کے احسان کے بعد اول نمبر پر اس کا تذکرہ نہ ہوتا، پہلے یتلو علیم آیات، باقی بس ہم بات میں ہے، یزکی ہی بات میں ہے، تعلیم کتاب بات میں ہے، تعلیم حکمت بات میں ہے، سب سے پہلے تلاوت آیات ہے کہ یہ آسمان سے اترنے والا جو قرآن مجید ہے اس قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، یہ اللہ کے کلام کو کیسے ادا کیا جائے، کن آداب کے ساتھ یہ پڑھا جائے، یہ عام کلام نہیں ہے کہ جیسے چاہے آپ پڑھ لیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اس کو اس ترتیب سے پڑھنے کا پیغمبر بھی پابند ہے، امت بھی پابند ہے، اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں اقرا کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی، ایک لفظ پہلے اقرا پڑھیے اقرا، اب اقرا میں چار لفظ ہیں حمزہ قاف را حمزہ، اقرا پڑھیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے چالیس سال کی زندگی میں لفظ اقرا نہیں کہا ہوگا، بولو کسی سے پڑھوانے کے لیے بھی اقرا یہ خط پڑھ دے، وہاں کا یہ تھا کہ پڑھے لکھے چند لوگ ہوتے تھے، جب وہ خط آتا تھا تو ان کے پاس لوگ لے جاتے تھے، ہمارے گاؤں دیہات میں تو بڑے عرصے تک یہ رواج رہا کہ کوئی خط آنا تو جو پڑھا لکھا بابو ہوتا یا جس نے کچھ پڑھا ہوتا اس کے اردو پڑھاتے بھی یہ جا کر پڑھ لو، اس لیے ایک آدمی خط بھی لکھتا تھا اور پڑھتا بھی تھا، تو کسی نے کہا مجھے خط لکھ دو، انہوں نے کہا میری ٹانگوں میں درد ہے، انہوں نے کہا میں نے ٹانگ سے تھوڑی لکھوانا ہے، آپ کے ہاتھ سے خط لکھوانا ہے. کہا جیسے میں لکھتا ایسا ہوں کہ جا کے مجھے پڑھنا پڑتا اس گاؤں میں، اس لیے میرے پاس میری ٹانگوں میں درد ہے، میں جا نہیں سکوں گا. وہ کہیں گے آؤ جی ہمارا خط پڑھا دو. اس لیے مشہور ہے نا کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا. اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پور پورن تو فرماتے تھے لکھے منہ کہتے ہیں بال کو، موسیٰ یعنی بال جیسا لکھتا ہے، جیسے بال بلجی ہوتے ہیں ایسا لکھتا ہے. پڑھے خود آ، یعنی خود آ کے پڑھنا پڑے گا، اس کو نہیں پڑھ سکتا. لیکن اس کو اور لوگوں نے ایسے بنا دیا، اللہ معاف فرمائے. یہ تو بے ادبی کی بات ہے کہ پڑھے موسیٰ، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ. یہ حضرت شاہ عبد الغنی پور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد، وہ اس قسم کی چیزوں کی بڑی صلاح اور حقیقت بیان کیا کرتے تھے، بڑی بڑی صلاح اور حقیقت بیان کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کیا منہ اور کیا جو ہے نا مسور، محسور مسور کی دال. تو یہ مسور کی دال یا صرف منصور کی دار ہے کہ یہ منہ ہے اور دار کے اوپر منصور کی طرح لٹکے گا، اتنی ہمت ہے. سر آشی کا تم سر سری نہ جانو، یہ در کیا سر دار ہمت نہ ہارے. تو اقرا کے اب یہ دیکھیے چار لفظ ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ 40 سال عمر ہے اور افسان عرب ہے، پر میں مانا بھی قاری میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ الفاظ خالی الفاظ نہیں ہے. ان الفاظ کے اندر جو انوارات، جو تجلیات، جو وزن ہے، وہ پیغمبر کی زبان اول محلے میں نہیں اٹھا پا رہی. یہ جو آپ تلاوت آیات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی پر معاملہ ہے؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ اول، آپ لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کی میراث کا جو اول مقدمہ ہے وہ آپ لوگ ہیں، باقی سب آپ کے پیچھے، مولوی آپ کے پیچھے، مفتی آپ کے پیچھے، شیخ الاسلام آپ کے پیچھے. اول مقدمہ جو ہے مقدمۃ الجیش وہ آپ لوگ ہیں، تو صرف تلاوت آیات پڑھ کر کام کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا کیسے؟ استاد پڑھا رہا ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے علم القرآن پر مطالعہ کر رہا تھا. میں قاری تو نہیں ہوں لیکن مجھے علم القرآن کا بہت شوق ہے، بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھتا رہتا ہوں چھوٹی چھوٹی. ایک بڑے قاری صاحب ہمارے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کتب خانہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے فن کی کتاب ہوئی تو پھر پتہ آپ کے شوق کا پتہ چلے گا. میں کہا آپ دیکھ لو. تو انہیں دیکھا نشر فی القرآن نشر لکھی رکھی ہوئی ہے، تو سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ کتاب آپ؟ میں نے کہا اس سے ہمارے ذوق کا اندازہ کر سکتے ہیں، قاری تو نہیں ہے لیکن قاریوں سے محبت ضرور کرتے ہیں. تو میں اس میں پڑھ رہا تھا حضرت عطاء سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے. عطاء سلمی بہت بڑے تابعی ہیں، یعنی اتنے بڑے تابعی ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں قرآن مجید میں ان کے شامل ہیں. اب اس انداز کتنا بڑا اور بڑے اونچی اللہ والے اللہ اکبر. میں نے ان کے حالات میں جگہ پر پڑھا ہوتا تھا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے. فرمایا جب نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز کے بعد ان کے چہرے پر اس قدر شرمندگی ہوتی تھی جیسے چوری کی. تو شاگرد نے اس بات کا اندازہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز کے بعد اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کوئی گناہ کیا؟ تو رونے لگ گئے. میں کہا کہ جب میں نماز دیکھتا ہوں اپنی اور مولا کی عظمت کو دیکھتا ہوں شرم سے ڈوب جاتا ہوں، تو میں کیا پیش کر رہا ہوں اس ذات کے سامنے؟ گناہ تو دور کی بات ہے، یہ لوگ اپنے نیکیوں پر بھی شرمایا کرتے ہیں. آج اللہ معاف کرتا ہے، گناہ پر بھی شرم نہیں آتی. بے حیائی کا عالم اتنی دور چلا گیا، نیکی پر بھی شرماتے تھے کہ یہ نیکی جو کی ہے اس قابل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تم کو جتنی بھی خیر پہنچتی ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کو روٹی مل رہی ہے، آپ کو عزت مل رہی ہے، آپ کو علم مل رہا ہے، آپ کو دنیا کی راحتیں مل رہی ہیں، فرمایا اس میں تمہاری کسی نیکی کا دخل نہیں ہے. اس لیے کہ اپنے نیکیوں کو تم جانتے ہو کہ تم ہمیں پیش کیا کرتے ہو اور ہم تمہیں کیا دیتے ہیں، تو تم کون سی نیکی کے اس کو بدلہ سمجھتے ہو؟ فمن اللہ، یہ خالصتاً ہمارے فضل سے ملتی ہے، ورنہ تمہاری نیکیوں پر اگر ہم دیں بھی نماز کی پر اتنی روٹی اور فلاں پر اتنی، تو کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد سمر نکلے گا نیچے. فمن اللہ کا، یہ ہماری طرف سے اس میں تمہاری کسی نیکی کا دخل نہیں ہے، ورنہ تم خود ہی سوچ لو کہ تمہیں کہیں عزت مل رہی تو سوچو کہ کون سی تم نے نیکی کی، کس سے مل رہی، کیا اس نیکی اس قابل تھی کہ ہمیں عزت ملتی؟ ورنہ میں اپنی نماز کو دیکھتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں اللہ تعالی کی عظمت کو تو شرم آتی. اور دوسری عجیب ان کی عادت تھی کہ جب مسجد میں رات تہجد میں تشریف لاتے تھے تو ان کا معمول تھا تو سردیوں کی راتیں ہوتی، سردی بھی ہوتی، حضرت آ جاتے تو مسجد میں ابھی کوئی نہیں آیا تو باہر بیٹھے رہتے، تو لوگ کہتے کہ آپ باہر بیٹھے رہتے سردی ہے، آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ اللہ کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جاتی پکڑا نہ جاؤں کیونکہ میں گناہگار ہوں، جب کوئی مسلمان مومن آ جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہوں. اتنے بڑے انسان، اب بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان نے علوم حاصل کیے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پانچ صحابہ میں سے ہیں بخاری شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قاری پر قرار دیا کہ ان پانچ سے تم قرآن پڑھو. جن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست تھا، عبی بن کعب اور حضرت موسیٰ شریف سب کا نام لیا. اب ان کے پاس حدیث کا علم بھی تھا، ان کے پاس تفسیر کا علم بھی تھا، فقہ کا علم، اور لوگ محتاج تھے اس کے. لوگ آتے کہ ہمیں حدیث پڑھائے، لوگ آتے ہمیں فقہ پڑھائے، لوگ آتے ہمیں تفسیر پڑھائے، تو فرمایا کرتے تھے جب سے یہ روایت میں نے سنی ہے، جب سے یہ روایت، اور ان کے پاس تو ایک واسطے سے روایت تھی، صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اس قرآن مجید کو پڑھتا پڑھاتا ہے، یہ لفظ قرآن کو جو پڑھتا پڑھاتا ہے، جو الفاظ قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ تم میں یعنی صحابہ میں، صحابہ جو سب بہترین ہیں، ان میں سے بہترین کون ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے؟ کہ اقعدنی، اس حدیث نے مجھ پہ بٹھا دیا ہے کوفہ کی مسجد جامع مسجد کے کونے میں، 40 سال ہو گئے میں اس کونے میں بیٹھا ہوں، کسی حدیث کی فضیلت لے لیتی. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ کے شاگرد تھے، ان سے قرآن مجید پڑھا. اب اقرا کی آیت نازل ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں ماں نے بھی قاری میں نہیں پڑھ سکتا، تو یہ قرآن بہت آسان ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے، یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ عام کلام تھوڑی ہے. اب قرآن میں کتنے کیسے کتنے الفاظ ہیں جو میں اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں، تو میں اور آپ کو استعمال ان الفاظ کو اجر ملتا ہے جہاں 10 نیکیاں مل رہی ہیں کہ لفظ کے اوپر وہی واؤ ہے، وہ واؤ میں اور آپ چار دن استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر کچھ نہیں ملے گا. لیکن قرآن مجید میں آؤ گے تو حرف کے اوپر الف لام میم، اب الف کا لفظ ہم کتنی استعمال کرتے ہیں، سارے عربی ہماری اردو میں سارے عربی ہی کی جو وہ استعمال کی جاتی ہے حروف تہجی، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا. لیکن قرآن میں جب آؤ گے الف لام میم پڑھو گے، فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ تین، یہ ایک حرف تین حرف ہے، اور ہر حرف کے اوپر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اس کا مطلب ہے کہ الف لام میم پر تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی. اس لیے میرے دوستوں تلاوت آیات اول نمبر ہے، یہ پہلی میراث ہے، یہاں سے وراثت میرے سے شروع ہوتی ہے. اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، آپ کے پیغمبر صاحب فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے سینوں کو انجیل کی کتاب بنایا ہے، تورات اور انجیل تو تختیوں میں لکھ کر بھیجی گئی، لیکن جہاں اللہ تعالی نے امت کے سینے کی تختی اختیار کی ہے، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں جنت کی تختی آئی لیکن یہاں جنتیوں کا انتخاب کیا ہے، کہ یہ جنتی میری یعنی میری کتاب کی حفاظت کریں گے، اس کو یاد کریں، سب سے پہلے قاری قرآن، سب سے پہلے حافظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور عجیب بات ہے کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں صرف دو حافظ ملتے ہیں، اسمانی دو حافظ صرف، داؤد السلام زبور کے حافظ تھے، حدیث شریف میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے داؤد السلام زبور کی تلاوت شروع فرماتے اور اپنی گھوڑی کی کاٹھی رکھنے کا حکم دیتے اور کاٹھی رکھنے تک وہ پوری تلاوت فرما لیتے تھے، ان کو معجزہ حاصل تھا. اور دوسرا تو عزیر علیہ السلام جو تورات کے حافظ تھے، اس کے علاوہ حافظ نہیں ملتے. لیکن یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خود پیغمبر السلام حافظ، صحابہ حافظ، امہات المؤمنون حافظات، صحابیات حافظات اور تابعین تبع تابعین. اس لیے قرآن مجید کی تو ایک سند ہی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید اتنے یاد کرنے والے، اتنے یاد کرنے والے ہیں کہ وہ تو تواتر کے حد تک چلا گیا ہے، لہذا اس کی تو سند بھی نہیں بیان کی جا سکتی. بخاری میں سند بیان کرتے ہیں میں نے فلاں سے پڑھا فلاں سے پڑھا، اور یہاں تو ماشاءاللہ پوری امت نے امت سے پڑھا، اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کا انتخاب کیا ہے، آپ لوگ یہاں یا سادہ اکرام آپ لوگوں کا انتخاب کیا اللہ نے قرآن پڑھانے میں، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے. اگرچہ بچوں کو پڑھانا اور یہ اس کا شعبہ بہت چال لیتا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم کیونکہ ہم بھی مدرسے والے ہیں، اور میں نے حضرت شاہ رحلق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بھائی سب سے زیادہ اکرام کے مستحق یہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں. میں نے خود سنا، یہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ طالب علم بھی اور یہ استاد بھی، اس لیے کہ فرماتے تھے کہ یہ مخدوم کی خدمت کر رہے ہیں اور باقی ساری خادم کی خدمت کر رہے ہیں. بخاری تو خادم ہے قرآن کا، تفسیریں تو خادم ہے قرآن کی، فقہ تو خادم ہے قرآن کی، اور قرآن مخدوم ہے. ایک مخدوم کی خدمت میں لگا ہے، دوسرے خادموں کی خدمت میں لگے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ مقام مرتبہ کس کا جاتا ہے. بس اخلاص چاہیے، محنت چاہیے، تقویٰ چاہیے، تین چیزیں ضروری. اخلاص اللہ کے رضا ہونی چاہیے ہمیشہ سامنے، پڑھنے والے کی بھی، پڑھا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کے لیے نہیں کہ مطمئن کیا کہے گا بلا کیا تو شاباش دیتے بہت اچھا، ورنہ مولا کی شاباش کافی. شیخ فرماتے پورا عالم کہے کہ بندہ ٹھیک نہیں اور اللہ کہے کہ بندہ ہمارا پسندیدہ ہے، تو ووٹ کس کا بھاری ہے بتاؤ؟ مولا کا ضرور تھی. دوسرا محنت، محنت شاگرد بھی محنت، استاد کی محنت، دونوں کو محنت چلتی ہے. شاگرد بھی محنت کرے، وقت ضائع نہ کرے. آج کا المیہ وقت کا ضیاع ہے، آج کا المیہ یہ سب سے بڑا المیہ وقت کا ضیاع ہے. ہم اگر اپنے 24 گھنٹے میں دیکھیں، ہمارا وقت، یہ موبائل فون جب سے آیا ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ میاں کو ایسا کارواں کر دے کہ سارے سیٹلائٹ ختم ہو جائیں اور اس سے ہماری جان چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے، میں تمنا رکھتا ہوں. ابھی میں عرب میں گیا تو وہاں پر ہمارے عرب دوست ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے مدینہ مفتی کے، گپ شپ لگاتے ہیں، ہم بھی کو گپ شپ سناتے ہیں ان کو. بڑی حکمت کی باتیں بڑی خوش کرتی ہیں، کیونکہ وہ تو سیدھا سادہ کرتے ہیں، اوپر اوپر سے ہی مال کھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اندر کا مال بھی ہوتا ہے، وہ بتاتے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ انہیں پتا چل جائے وہ ضرور جمع ہو جاتے ہیں. تو گپ شپ اس پر بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں ایک کوئی بات نہیں، یہ آرام ہونے میں بعض و بیان ہوتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جریدے میں پڑھا ہے کہ سورج میں بھی طوفان آتا ہے، جب سورج میں طوفان آئے گا تو ہر چیز اوپر کی جلا کے خاک کر دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور تیسری محنت کے بعد تیسری چیز تقویٰ ہے کہ گناہ سے بچے، آپ زبان کو بچائے، آپ کو بچائے، دل کو بچائے. دیکھو دل میں قرآن نے جمع ہونا ہے، زبان نے پڑھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، ان کو گناہ سے بچائے. جتنا گناہ سے بچاؤ گے، جتنا آپ میں تقویٰ ہوگا، یاد رکھو اتنا آپ کیا علم اعلیٰ ہوگا، اتنا علم اعلیٰ ہوگا. اور دو رکعت پڑھا بھی کرو. ہمیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ہم ہمیشہ مغرب کے بعد، میرا معمول تھا 8 سال میں بھی نوٹ رہا کہ 2 رکعت صلاۃ حج پڑھتے تھے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے، اللہ کا دروازہ بھی کٹکھٹایا دینے والی ذات اس کی. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جس پر مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے، آپ حضرات کو بھی، اساتذہ کو بھی، طلبہ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.